خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد دیکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، سونا، نیاز کھانا وغیرہ، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لوں، صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے کی ترکیب کرنی ہو تو کر لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی چھٹی شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا محاسبہ کہلاتا ہے. ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا کہ دن بھر ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا برا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کس سے بچنا چاہیے تھا. بہت ایسے کام ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں جن کا نہ تو فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان، بلکہ کچھ کام تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ محاسبے کی عادت کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے.
اللہ اللہ، کسی چیز کا بھی جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے فوائد اور نقصانات کا علم ہونا مفید ہوتا ہے. احیاء العلوم میں محاسبے کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے اور اس میں بزرگان دین کے حکایات بھی ہیں اور قرآنی آیات، جس سے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے کیا ہے.
سبحان اللہ، یہ محاسبہ اپنا کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا، یعنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا. تو یہ کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اور صحابہ کرام محاسبہ کرتے تھے. جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ رات کو اپنے پاؤں پر ہنٹر مار کے فرماتے کہ بتا آج تو نے کیا 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 ہے. حالانکہ انہوں نے نیکیوں کے سوا کیا کرنا ہوتا تھا, تو قطعی جنتی ہیں. اس کے باوجود پھر بھی چھان پھٹک کرتے تھے, محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھول تو نہیں ہو گئی, کسی نیکی میں کمی تو نہیں رہ گئی. اور ایک ہم ہے کہ نیکی کے نون کا نقطہ بھی پاس نہیں ہمارے, اور بس رات دن گناہوں میں جان بوجھ کر بھی مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور کوئی احساس نہیں ہے. تو مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے یہ لیجئے اور اس کو روزانہ پر کرتے رہیں. اور یہ پر کرنے کا جو ترکیب ہے, یہ ہمارے یہاں ترغیب اس کی محاسبے کی ہے کہ روزانہ رات محاسبہ کریں. اب وہاں اس محاسبے کو اصطلاحاً فکر مدینہ بولتے ہیں کہ آج کیا کیا کن کن مدنی انعامات پر عمل ہوا اور کن پر نہیں ہوا اور نہیں ہوا تو کیوں. یہ فکر مدینہ. تو اس سے انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی, محاسبے کی عادت پکی بنے گی. اور یہ تو ایک وہ ترکیب دی گئی کہ یہ تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے, چند منٹ کا, لیکن یہ کہ بندے کو روزانہ ہر وقت اب چوکن نہ رہنا چاہیے, بلکہ وہ ہے نا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. یعنی اپنی گفتگو یعنی بولنے سے پہلے منہ سے کاش یہ عادت پڑ جائے نا کہ میں کیوں بولنے لگا ہوں, اس میں ثواب ملے گا, گناہ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ثواب نہ گناہ. تو اب ثواب ملے گا تو وہ تو کرنے والی بات ہے, کرنا چاہیے, وہ بات ہو یا کام ہو. اور گناہ ملے گا تو اس سے بچنا ضروری ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے. اچھا اب نہ ثواب ملے گا نہ گناہ, تو اس پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, تو اس کو ثواب کا کام بنانے کے فارمولے موجود ہیں. اچھی نیت, پانی پیاس لگی پینا, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. اب اس میں ثواب ملنے کا یہ کہ اس میں اچھی نیتیں کریں, بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, تین سانس میں پیوں گا, چوس چوس کے پیوں گا, تو یہ ان کی سنتیں اور آداب جو ہیں یہ مطلب یاد کرے. پہلے گھنٹ میں الحمدللہ, دوسرے میں الحمدللہ رب العالمین, اور تیسرے گھنٹ پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ پڑھوں گا, بچا ہوا پانی جو ہے پھینکوں گا نہیں, میں تو پیالہ رکھ دیتا ہوں پانی پینے کے بعد, پھر دیواروں سے پانی دو ایک قطرے پھر جمع ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پی لیتا ہوں, میری یہ عادتوں میں شامل ہے. اب کبھی رہ گیا وہ الگ بات ہے, لیکن میری عادت معمول ہے کہ ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے اگر پانی پیئے, پانی پھر عبادت پر اس سے قوت حاصل ہوتی ہے. سخت پیاس لگی ہو تو نماز میں دل نہیں لگے گا, میں بول بھی نہیں سکوں گا, پیاس لگے گی زوردار. تو اب یہ کہ میرا اس وقت جو میں مدنی مذاکرے میں بول رہا ہوں, اندر چھڑے گی عبادت ہے, آپ سن رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے. پیاس آپ کو بھی سخت لگی ہو تو توجہ بڑھتی رہے گی اور سننے میں آپ کو صحیح سمجھ آنا مشکل ہو جائے گا, دل نہیں لگے گا, اٹھ کر جانے کو جی چاہے گا. تو اب اس نیت سے کہ عبادت میں قوت حاصل کروں گا, پانی پیا یہ بھی ثواب, اور اگر مباح ہے یعنی کچھ بھی نیت نہیں, ثواب نہ گناہ, مباح ہے, تو اس پر قیامت میں حساب ہے. اگر ثواب کا کام کر لیا, اس یہ ثواب ہے, نیت اچھی کر لی, اب اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. جس کھانے پینے پر اچھی نیت کر لی گئی, اچھی نیت کم از کم ایک, ٹھیک ہے نا, اور جس پر گناہ ہے جس کھانے پر, تو اس کا عذاب ہوگا. اور جو بیچ کا معاملہ مباح جس کو بولتے ہیں, نہ ثواب نہ گناہ, اس پر قیامت کے دن حساب ہوگا. اور حساب ہونا جو ہے نا قیامت کے دن, یہ کھیل نہیں ہے. جہاں نوکری بندہ کرتا ہے نا وہاں بھی اگر سیٹ حساب لے روز کا روز تو بڑا محتاط انداز رکھنا پڑتا ہے. حالانکہ اپنی نیت بددیانتی کی نہیں ہے, لیکن اگر کچھ بھول گئے, یاد نہ رہا کہ فلاں خرچ کیا تھا بالکل اپنے قاعدے کے مطابق دکان کے حساب سے, مگر یاد نہیں رہا, بھول گئے, لکھنا رہ گیا, تو پھر جو سیٹھ کا خوف آئے گا نا کہ یار کہیں مجھے نکال نہ دے, تو مجھ پر کہیں الزام آ گیا تو کہ دکھا گیا, تو آپ اس کا بل رکھیں گے, کیش میمو بنائیں گے, جو بھی اس کی ترکیب رکھیں گے کہ میرے حساب میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور اگر سیٹھ سے ایسی ترکیب ہے کہ وہ آپ سے حساب لیتا ہی نہیں ہے تو آپ کو کافی سکون رہے گا, تو وہی اچھی نیتیں ہوں گی کسی مباح کام پر تو اس کا حساب نہیں ہوگا, تو کتنا پرسکون معاملہ ہے. تو دنیا کی تو مثال ہے, سیٹھ کو تو چکما بھی دیا جا سکتا ہے, دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے, باتوں میں کھا لیا جا سکتا ہے, گما بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن رب تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے, کوئی اس کو دھوکہ دے سکے, کوئی اس کو بلاوا دے سکے, کوئی غلط بیانی کرے اور چھپ کر رہ جائے, اس کو پتا نہ چلے رب کو, یہ غیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنا حساب جو ہے نا وہ تیار رکھے, اور یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے چاہ, تو اسی لیے وہ کوشش کی جائے کہ ہر مباح کام پر بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں, اور اچھے کام پر بھی مزید اچھی نیتیں ہو جائیں تو ثواب میں اضافہ ہوگا, لیکن اس کے لیے علم ہونا چاہیے کہ نیتیں کیا ہوں کیسے ہوں. اس کے لیے وہ ایک رسالہ بہت اچھا چھپا ہے کسی عربی عالم کا تھا, المدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے چھاپا گیا, اس کا نام ہے بہار نیت, زبردست رسالہ ہے. پھر ایک رسالہ ثواب کمانے کے نسخے, اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں نیتوں کے, حاصل کیجئے, پڑھیے, اپنا ثواب بڑھانے کے لیے ترکیبیں کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, بڑے سائز کے جھینگے کھانا کیا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جھینگا, دراصل میں شروع سے چلتا ہوں کہ دریا میں, دریا کے جانور جو ہے نا یہ زمین کے جانوروں سے زیادہ ہے, اور دنیا میں زمین کے مقابلے میں پانی زیادہ ہے سمندر, تو یوں مخلوق بھی ایسی ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے دیکھی نہ سنی, نہ ان کے نام پتا, طرح طرح یہ مخلوق دریافت ہوتی رہی ہے, ابھی تک میرا خیال ریسرچ پوری نہیں ہوئی ہوگی, اتنی مخلوق دریا میں آباد ہے. ان سب میں صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور حرام. مچھلی کسی سبب سے مر گئی, ہماری کسی بھی سبب سے مری تو وہ حلال ہے, اور خود بخود مری, یعنی ہم نے مارا ہو یا نہ مارا ہو سبب سے مری تو حلال, ورنہ خود بخود نیچرلی وہ مر گئی پانی کے اندر نیچرلی مر کر یہ الٹی تیرنے لگی, اب یہ حرام, یہ مچھلی کا آ گیا حساب کتاب. اچھا, اب رہا جھینگا, جھینگا کیا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مچھلی ہے یا نہیں, تو جن کے نزدیک یہ مچھلی نہیں ہے ان کے نزدیک حرام, اور جن کے نزدیک یہ مچھلی ہے ان کے نزدیک حلال, تو اس لیے اس میں اختلاف ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دونوں طرح کے اقوال بیان فرمائے, اور اپنا قول, اب میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے, فرمایا کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کھائے تو گناہ نہیں ہے, ہے حلال, کیونکہ وہ اچھے دلائل ہے اس پر بھی کہ یہ مچھلی ہے, تو یہ کھانا حلال ہے, مگر بچے تو بہتر ہے, کہ اختلاف ہے نا, اختلاف سے بچنا اچھا ہوتا ہے. بہار شریعت میں بھی اس کو حلال لکھا ہے, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھنے میں یہ کیڑا معلوم ہوتا ہے, تو بچنا ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دیسی انڈے کے کیا فوائد ہیں؟ اور سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ دیسی انڈوں پر کلر کر کے اسے اوریجنل کہہ کے بیچتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
اوریجنل ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہوتا ہے. تو مرغی وہ کہ جو چھوٹی پھرتی ہو، جو گھریلو مرغیاں ہوتی ہیں تو چھوٹی پھرتی ہو وہ مرغی، اس کا گوشت اور اس کا انڈا مفید زیادہ. باقی وہ دیسی مرغی کہ جس کو پالا جاتا اور پیک رکھا جاتا ہے، آزاد نہیں چھوڑا جاتا، اس کی باقاعدہ یعنی کہ اس کے بھی شاید فارم ہوتے ہیں، اس کو مخصوص غذائیں دی جاتی ہیں، ہوتی وہ بھی دیسی ہے، لیکن وہ چھٹی پھرتی ہے اس پر اس میں فرق ہوگا. اسی پر یہ بکرا اور گائے اور جو بھی ہیں دیگر جو جانور، یہاں تک کہ مچھلیاں، اس کے بھی فارم ہوتے ہیں. سمندر کی مچھلی اور یہ فارمی مچھلی دونوں میں فرق. اب یہ کہ دیسی مرغی یہ بھی نقلی بھی ہوتی ہے. دیسی اور یہ جو مشینی مرغی ہوتی ہے نا، برائلر مرغی، اس میں فرق کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑا بہت اگر آپ توجہ دیں گے نا تو اس مرغی کا پیٹ دم، یعنی نچلا حصہ پیٹ ہوتا ہے ظاہر ہے، مگر سینے کی طرف نہیں، دم کی طرف کا حصہ پیٹ. تو جو فارمی مرغی ہوگی نا اس کا پیٹ موٹا ہوگا، آپ بات رکھیں گے نا تو پہچانا جائے گا موٹا موٹا، اور ہیوی ہوتی ہے یہ. جبکہ یہ دیسی مرغی اوریجنل اگر ہوئی تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھیں گے تو اتنا سا ہوگا، یعنی کہ پتلا ہوگا، وہ ہاتھ میں آ جائے گا. ایک مین پہچان اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے دیسی اور ولایتی مرغی کی. لیکن اب یہ کہ اس میں بھی سنا کہ نقلی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی فارمی ہے، لیکن وہ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ یہ بنے دیسی جیسی، سمجھے، موٹی بھاری بھرکم نہ بنے. اور یہ بھی بکتی اور مہنگی بکتی ہوگی، تو یہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں. رہے انڈے، تو انڈے بھی چھانٹی کر کے، یا ایسی مرغیاں بھی آتی ہوں گی جو چھوٹے انڈے دیتی ہوں گی، ان کو یہ کلر کر لیتے ہیں، کلر کر کے اس کو دیسی کہہ کر چلاتے ہیں. یہ ہم بس بہت مطلب دھوکا تو اتنا ہے کہ بس خدا کی پناہ. آپ تو یہی سنتے ہوں گے کہ دوائیں بھی خالص نہیں مل رہی، بلکہ زہر بھی خالص نہیں ملتا، کہ بعض اوقات تو خودکشی کرنے والی کی جان بچ جائے. یہ کام تو اچھا ہوگا، اس کی جان بچ گئی، لیکن اس نے تو اپنے طور پر زہر کھا لیا تھا، زہر خالص نہیں تھا، یوں سمجھتا. تو یوں ہر چیز میں ملاوٹ اور دھوکا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گناہ سے توبہ کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. روزانہ فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا، روز فجر کی نماز قضا کر کے پڑھتا ہوں. فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فجر کی نماز میں اٹھ سکوں.
یہ کسی پر تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھتا، اور کیونکہ گناہ کا اظہار بلا مصلحت گناہ ہے، کوئی صحیح ضرورت ہو تو آدمی اظہار کرے. اچھا، اب اس کے لیے آپ غور کریں کہ آپ دیر سے سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، اور جلدی جلدی سو جائیں رات کو تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر جلدی سونا ہوگا. الارم لگا لیں، وہ اب تو گھڑیاں اور الارم یہ پرانی چیز ہو، تو فون میں الارم ہوتا ہے موبائل میں، تو بہرحال کوئی بھی اسی صورت تو گھنٹی بج جائے، اس سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، تو کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جگا دے. محلے کی مسجد کہ مؤذن صاحب وہ ریکویسٹ کریں، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو جگا دیں آ کر. تو اس طرح کسی کو گھر میں جو اٹھتا ہو اس کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جگا دیں، تو کوئی سا قابل اطمینان انداز اختیار کریں. زیادہ کھانے سے بھی نیند گہری آتی ہے، تو اس طرح وہ اگر کم کھاتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے، زیادہ کھاتے ہیں تو نہیں کھلتی، تو اس کو دیکھ لیں تو پھر کم کھانا ہوگا. ساری ترکیبیں کر لی کسی نے، اور اب پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. 12 گھنٹے سویا پڑا رہے تب بھی آنکھ نہیں کھل رہی. کوئی اٹھاتا ہے تب بھی آنکھ نہیں کھلتی, ہلاتا ہے تب بھی آنکھ نہیں کھلتی. ایک پرانا چٹکلا یاد ہے مجھے, ایک درزی تھا, اس کو جب فجر کی نماز کی بات ہوئی تو وہ علاقہ آگرہ تاج کی طرف تھا جس میں وہ بتا رہا ہوں میں, تو میں نے اس کو مشورہ دیا فجر کی بات, تو میں نے کہا الارم کی گھڑی رکھ لو آپ, اس کو موبائل نہیں ہوتے تھے. تو اس نے بولا وہ ہمارے علاقے میں بم گرے تھے نا, تب بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی. یعنی وہ آگرہ تاج میں 2 بم گرے تھے جب آپ لوگ تو بچے بچے تھے, میں میرا جوانی تھی. جو بڑے بوڑھے ان کو پتا ہوگا, میں تو دیکھنے بھی گیا تھا اور لاشوں کے ڈھیر بھی دیکھے تھے. نہیں اتنی اس میں وہ ہوا تھا, مطلب کافی یعنی کہ اس میں جانے کام آئی تھی, کافی لوگ شہید ہوئے تھے 71 میں شاید. اچھا تو وہ لاشوں کے یعنی کہ آپ تو کیا مطلب یہ لوگ دونوں پیدا نہیں ہوتے. اچھا خیر تو وہ مطلب میں نے کافی لاشیں دیکھی تھی, اب مجھے گنتی یاد نہیں ہے کتنے لوگ, کیونکہ اس میں ہمارے جاننے والے دوست, اس وقت بھی میرا کچھ نہ کچھ وہ دینی خدمت کے حوالے سے داڑھی جب سے رکھ لی تو مذہبی تو تعزیتیں اور یہ تو خیر, تو اس طرح میں نے وہ دیکھا تھا. ایسے دھماکے تھے جو شاید پورے شہر میں سنے گئے ہوں گے, لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے کہا کہ میری اس میں بھی آنکھ نہیں کھلی, ایسی پکی نیند ہے. تو اب ایسی کسی کی نیند ہو تو وہ پھر بھی اس نے کوششیں ختم نہیں کرنی, کوششیں کرنی ہے اور ڈیلی کرنی ہے. ایک دو بار کر لی تو یہ نہیں چلے گا, پھر اگر نہیں کھلتی تو واقعی یہ معذور ہے, اس میں اس کا قصور نہیں ہے, بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن عام طور پہ کوشش کرتے نہیں ہیں, وہ بولتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فجر میں اٹھنے کے تعلق سے ایک بڑا پیارا اپنی یعنی مثال انہوں نے دی تھی ایک جلسے میں. چنانچہ میلاد شریف کے جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کے عمومی عذر, یعنی عام لوگ جو یہ اپنا عذر اور مجبوری بیان کرتے رہتے ہیں, تو اس عمومی عذر کو پیش کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ ایسا انسان جو کئی رات کا جگا ہو, تھکا ہارا ہو, کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان بھی مہیا کر دو. اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے. تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں, تو فرمایا کیوں نیند آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا, سانپ کا خوف پیدا ہو گیا, تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی. جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اے عاشقان رسول, واقعی اگر کوئی کام کرنے کا ذہن بن جائے تو راستے بہت, اور اگر کسی کام کو جینا چاہے تو بہانے بہت. بہرحال یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ اگر ہم نماز ہی بدلنا چاہتے ہیں, بالخصوص فجر کی پابندی چاہتے ہیں, تو الارم لگایا جا سکتا ہے وغیرہ جو میں نے آپ کو ترکیبیں بتائی. اللہ کریم ہمیں کبھی بھی نمازوں میں غافل نہ فرمائے, ہم غافل نہ ہو کبھی بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حرمت والے مہینوں میں مچھلی کا شکار کرنا کیسا؟
حلال ہے.
اسی طرح کیا
حرمت والے مہینے کون سے, یہ کیا ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ
4 مہینے حرمت والے قرآن کریم میں 4 مہینوں کا ذکر ہے, اور ان کا نام حدیثوں میں ذی قعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ تینوں کنٹینیو ہیں, اس کے بعد آئی رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. حرمت معنی عزت, ان کی اپنی بزرگی ہے, بزرگی والے، عزت والے، حرمت والے مہینے، تو یہ پوچھا گیا کہ ان میں مچھلی کا شکار، تو ان میں مچھلی کھانا پوچھا شاید، شکار کرنا، کھانا، اگر شکار، پھر دو صورتیں شکار کی، ایک تو شکار اس لیے کیا کہ بیچے گا یا کھائے گا یا دوا استعمال کرنی ہے اس کو ضرورت، اس نے شکار کیا، یہ شکار کرنا ہوا، یہ جائز ہے، اور ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا بطور گیم، لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ لے کر ڈور بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلیوں کو تڑپاتے ہیں، مقصود کھانا نہیں ہوتا، تو شکار کھیلنا جس میں یہ بلا ضرورت جو کرتے ہیں آج کل، یہ حرام ہے۔ اچھا یہ رجب اور یہ حرمت والے مہینوں سے ان کا وہ خصوصیت نہیں ہے کہ انہی میں حرام ہو، یہ سارا سال جب بھی شکار کھیلیں گے بلا ضرورت وہ مچھلی کا جو شکار کرتے ہیں جس کی میں نے مثالیں دی آپ کو، تو وہ سال میں کبھی بھی کریں گے، رات ہو یا دن ہو، کوئی سا مہینہ ہو، حرام ہے، جس نے ایسا کیا اب تک توبہ کر لے، آئندہ ایسا نہ کرے کہ تفریح کی وجہ سے جانے لینا، مچھلی بھی تو آخر اس میں جان ہے، کیکڑا آ جاتا ہے اس میں تو بیچارے کو اٹھا کر اور ٹرک کے پہیوں کے نیچے ڈالتے ہیں، روڈ پہ پھینکتے ہیں، زندہ رہتا ہے دیر تک، وہ زندہ رہتا ہے پانی کے بغیر کافی دیر تک زندہ رہتا ہے بےچارہ، جیتے جی وہ کچلتے رہتے ہیں اس کو ٹرک، یہ تماشے دیکھے ہوئے ہیں، تو بڑا دردناک تماشے ہوتے ہیں، یہ اس طرح مطلب یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر ایک غبارہ مچھلی اس کو بولتے ہیں، وہ جب پھولتی ہے باہر نکلے نا تو اس کا سانس پھولتا ہے، تو اس کا بدن پھولتا ہے، گول گول غبارے کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں جالت کی وجہ سے، ہے وہ بھی حلال، ہے ہی مچھلی لیکن اس کو یہ بولتے ہیں حرام مچھلی ہے، تو اس کو یہ بیچاری کو ستاتے ہیں، کبھی اس کے منہ میں سگریٹ رکھتے ہیں، تو سگریٹ وہ بیچاری کا دم وہ زور سے سانس جیسا بندہ لیتا ہے، تو یہ سگریٹ تو بولے سگریٹ پیتی ہے، یہ عقل مندوں کا حال ہے ہمارے، تو وہ اس کو مارتے ہیں، چاقو سے پھاڑتے ہیں اور تکلیف دے کر بازو اس کو قتل کرتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ حرام مچھلی ہے۔ بھائی حرام بھی اگر بالفرض کیکڑا حرام ہے تو اس پر ظلم کرنا، کیڑی، چونٹی، یہ کھانا حرام ہے، لیکن اس کو بلا وجہ مارنا یہ بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، گناہ ہے۔ اس سے بلی ہے یہ بھی، اس کا کھانا بھی حرام ہے، تو کیا مارنا حلال ہو جائے گا جو حرام ہو اس کو؟ اور بے شمار جانور کہ جو ہم نہیں کھا سکتے، حلال نہیں ہے، لیکن اس کا مارنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے، کبھی ایسا کیا ہو تو سچی توبہ کر لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی ہمارے پاس آیا ہے، کیا کوئی آدمی اپنی برادری تبدیل کر سکتا ہے؟
یعنی کوئی مہمان ہے تو بولے میں پنجابی بن جاؤں، سندھی ہے تو بولے میں پٹھان بن جاؤں، یہ بھی ظاہر ہے کہ یوں بھی برادری۔ اچھا اس کے علاوہ اس ایک برادری میں ہزار برادریاں ہوتی ہیں، تو بہرحال کوئی اپنے آپ کو، جیسے کہ حلاست نے مثال دی ہے کہ کوئی شیخ نہیں ہے اور اپنے آپ کو شیخ کہے، شیخ یہ برادری ہے اصل، اور وہ دوسرا جو ہے وہ شیخ برادری کا نہیں ہے تو اپنے آپ کو شیخ کہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو صدیقی کہے تو حرام، عثمان غنی کی اولاد میں سے نہیں ہے اور خود کو عثمانی کہے تو حرام، فاروق اعظم کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو فاروقی کہے تو حرام، مولا مشکل کشا کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو علوی کہے تو حرام، تو اس طرح ان مانو کر، تو جو میں نے مثالیں دی، تو اس طرح اگر برادری بدلنا چاہتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عبد القادر میمن پوچھ رہے ہیں، کیا دن میں ایک سے زیادہ بار ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟
ہزار بار کر سکتے ہیں، کھایا پیا، پانی پیا، مونگ پھلی کھائی، تو اگر اچھی نیتوں سے کھائی تھی تو ثواب ملے گا، ویسے ٹیسٹ کے لیے کھائی تھی تو ثواب نہیں ملے گا، تو پھر ایصال بھی نہیں ہوگا، پہنچے گا کیا؟ اچھی نیت سے کھائی تھی، کوئی ایسا صحیح مقصد تھا اس کے پاس، مثال دی میں نے، تو اب ثواب ملے گا، تو جو ثواب ملے گا وہ ایصال ہو سکتا ہے، دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام رئیس ہے, میرا مل اہل سنت سے یہ عرض ہے کہ جینس کی پینٹ ٹخنوں تک موڑ کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟
جینس کی پینٹ پہنی اور اس کو یہ فولڈ نہیں کرتا تو نماز میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو مکروہ تنزیہ ہی ہے, اور اگر تکبر کی نیت سے نیچے رکھی ہے ٹخنوں سے تو مکروہ تحریمی. اور اگر اس کے پائچے اس طرح مڑے ہوئے ہیں کہ وہ ویسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر ٹانکا بھی لگا ہوتا ہے پریس کر کے, پہلے تو ایسی پینٹ آتی تھی اب پتہ نہیں مجھے, اب بھی آتی ہیں, ہاں تو اس میں کرات نہیں ہے, وہ ایک اس کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے, لیکن وہ ٹخنے کے نیچے جائے گی تو وہی کرات والا جو میں نے عرض کیا وہ ہے. البتہ اگر کوئی خود ٹخنوں سے اونچے کرنے کے لیے اسے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے فولڈ کرتے ہیں گرستے ہیں, یہ دونوں میں سے جو فیل نماز کے لیے کیا گیا یہ مکروہ تحریمی نماز اس سے ہو جائے گی, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بڑے بوڑھے جو ہیں بعض اوقات مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اپنے پائچے اونچے کر لو تو لوگ پھر بعض فولڈ کر لیتے ہیں, فولڈ نہیں کرنا چاہیے. اور عوام اس میں بہت پکے ہیں اصل, ان کو آپ بولو گے تو کہیں آپ سے لڑائی نہ کر دیں, اس لیے کسی کو سمجھانے جائیں تو اپنا قد دیکھ لینا. کسی بزرگ کو آپ نے بول دیا اور وہ بزرگ ہوئے نا تو آپ کی خبر لے لیں گے, شور شار کر دیں گے مسجد میں بیچارے, مطلب وہ ایک تو اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی گئی تو مزید کئی گناہ کر بیٹھیں گے, جس میں دل آزاری, مسجد میں شور مچانا وغیرہ وغیرہ شامل ہو جائے گا. تو ان کو پھر جہاں زنگ غالب ہو کے یہ مان جائے گا وہاں تو بالکل سمجھانا ہوگا, اور جب یہ کہ نہیں سمجھ آتی پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا تو ہم پر سمجھانا واجب بھی نہیں ہے, اتنی پکی عادت ہے لوگوں کی. حالانکہ یہ خود نہیں سوچتے کہ اگر کوئی آپ دعوت میں جائیں گے, کہیں دعوت میں جائیں, کہیں بھی دعوت میں جائیں, آفس پر جائیں گے, اور کیا آپ پائچے موڑ کے جائیں گے, نیچے سے پائچے موڑ ہیں تو آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کا بوس بولے گا سیٹ بولے گا کہ یار کیا مطلب ادھر فائٹنگ کرنے کے لیے آئے ہو کیا, سلیقے سے آؤ. تو نہ وہ موڑنا آپ خود نہیں موڑیں گے بلکہ بھول سے چلے جائیں گے تو بھی آپ کو شرمندگی ہوگی کہ یار یہ کیا نیچے سے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اور یہ میرے پائچے فولڈ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بندو جب ایک عام آدمی سے شرم آتی ہے فولڈ کرنے میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو حدیث پاک میں کفے صوب سے منع کیا گیا, کفے صوب اسی کو بولتے ہیں کپڑا لوٹنا فولڈ کرنا, سلوانا ہی ایسا چاہیے کہ جو یہ اوپر ٹخنوں سے اوپر رہے, پھر اگر ہے نیچے تو پھر نیچے رہنے میں کم برائی ہے اور فولڈ کرنے میں زیادہ برائی ہے, جو نیچے رہنے میں مکروہ تنزیہ تو ہے اور تکبر کی نیت ہو تو مکروہ تحریمی ناجائز گناہ. نماز کے علاوہ بھی نیچے ٹخنوں کے رکھنا یہ سنت نہیں ہے, سنت یہی ہے کہ ٹخنے سے ہر وقت اوپر رہے, مرد کے لیے یہ پاجامہ پینٹ جو بھی پہن رہے ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہو. لیکن ہمارے خود اپنے اسلامی بھائی مبلغین بھی غیر محتاط ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب سے لمبا توب اجازت ہوئی ہے نا لمبا جبا, تو یہ بھی زمین کی صفائی کر رہا ہوتا ہے, پوچھے لگا رہا ہوتا ہے بازو کا زمین کو, تو یہ ٹخنے سے اوپر اس کا بھی ہونا ضروری ہے. ضروری سے مراد وہی کہ سنت یہی ہے کہ اوپر ہو نماز میں, پھر وہی مسئلہ جو عرض کیا میں نے. اور شلوار پائچے یہ بھی ان کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے, ان کو خود یا تو پتہ نہیں ہوتا ہوگا یا بہرحال ذہن نہیں ہوگا, تو اس لیے میں سب کے لیے مبلغین ہوں یا نہ ہوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرے. اور مبلغ کو اس لیے زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ جو جانتا ہوگا ان چیزوں کو وہ پھر آپ سے متاثر نہیں ہوگا, بولے گا نہیں نا تو متاثر بھی نہیں ہوگا, یار یہ دنیا کو سکھاتا ہے اس کا اپنا تو ٹھکانا ہے نہیں لباس کا, لباس ہی نہیں پہننا آتا تو یہ باقی ہم کو کیا سکھائے گا, اور کیا پتا یہ صحیح بولتا ہوگا یا ایسے چلاتا ہوگا. اس لیے مبلغ تو ہر جگہ مبلغ ہے, اور ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے, خود اس کا انداز، انداز گفتگو، اس کے معاملات، معمولات، بازار میں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، ہر جگہ وہ مبلک کا نقشہ پیش کرتا ہو کہ لوگ اس کو بولیں گے یار یہ معقول آدمی ہے، نہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کو کتنا بھی تنگ کرو اس کے منہ سے آج تک ہم نے گالی نہیں سنی، ہم زور زور سے کی کر کے ہنستے ہیں اور یہ زور سے ہنستا نہیں، اور اس کو پوچھا کہ بھائی تیری آواز کیوں نہیں آتی، تو ہنستا تو ہے آواز نہیں نکلتی، تو یہ بولتا ہے کہ سنت نہیں ہے زور سے ہنسنا، تو کتنا امپریشن اچھا پڑے گا کہ بغیر بولے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی طرف عوام جو ہے آپ کی طرف آئے گی، اور جب داڑھی اور امامہ ہوگا اور ہا 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 کر کے وہ ہنس رہا ہوگا تو آپ بتائیے امپریشن کتنا برا پڑے گا، ناجائز نہیں ہے آواز سے ہنسنا لیکن سنت بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے، اور کہا کہا لگانا ہا ہا کر کے ہنسنا، کہا کہا لگانا یہ شیطان کی طرف سے، مگر ناجائز نہیں ہے. کہا کہ تعریف یہ کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے ہوں تو سن لیتے، دوسروں تک آواز پہنچے، ہاں اگر زور سے ہنسے یہ ہی مراد نہیں ہے، وہ بھی کہا ہے، لیکن اتنی آواز ہنسا کہ آواز ہماری دوسرا سن رہا ہے، ہو تو سن لے، نہ بھی ہو تب بھی ایسی آواز سے ہنسا تو وہ کہا ہی کہلائے گا. اور یہ عام ہے، اب یہ نہیں کبھی اس امام صاحب کو دیکھو ہاں کر رہا تھا بولو اس کے وجہ نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ ہو بھی تب بھی نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا، اس کی صورتیں کہ کب نماز پڑھنی ہے اس کے پیچھے، کب مکروہ تحریمی ہے کب نہیں ہوتی وہ اس کے پھر الگ مسائل ہیں. امام صاحب اگر ہنستے ہو تو چھیڑنا نہیں اس کو، نہیں تو پھر یہ کہ تھوڑا بہت جو درس وغیرہ ہوتا ہے کہیں وہ آپ کا بند نہ کروا دیں، پہلے مجھے سکھانے آئے، ایسے بھی تو امام ہوں گے نا، تو اس لیے وہ اپنی اصلاح کریں اور چلتے رہے، کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے. باپ بھی ہنس رہا ہے زور زور سے تو اس کو ٹوکنا نہیں، ماں ہنس رہی ہے گھر میں مسئلے پیدا نہیں کرنا کہ شیطان کا کام کرتی ہے، نہیں آپ کی ماں ہے، احترام کرنا ہے. ہاں جب کبھی ایسا موقع ہو تو اس طرح کی باتیں ہماری جو ہیں یہ ان کو سنا دی جائیں، گھر میں اس طرح کے جو مدنی گلدستے اور ہوتے ہیں یا نیٹ پر یہ سارے بیان یہ ڈائریکٹ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب اس طرح کا نکال کے ابو کو امی کے آج تو ابو ہم وہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور ترکیب سے وہ دو تین سوالات چلا ہے اس میں یہ بھی سوال ہو کہہ کا بھی، تو جو یہ مدنی گلدستہ سمجھائے گا شاید وہ آپ سمجھا نہ سکیں کیونکہ آپ کا امپریشن نہیں ہوتا، کل تک آپ بھی زور زور سے کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور آج اگر آپ تھوڑا جھٹکا لگ گیا کہ میں تو آقا کا غلام ہوں مجھے یہ سنت بھی اپنانی ہے، پھر آپ جا کے فوراً سمجھیں گے تو ان پر اثر شاید نہ پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ صدقہ دینا ہو تو کیا اس کو بتا کے دینا چاہیے کہ نہیں؟
نہیں نہیں، زکات کا حقدار ہو تو زکات بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دینے سے زکات ہو جائے گی، اگرچہ اس کو گفٹ کہہ کر دیں، عیدی کہہ کر دیں تب بھی ہو جائے گی. اپنی نیت زکات کی ہو مگر سامنے والے کو یہ کہا سفید پوش ہے تو اس کو گفٹ کہا تو بھی کوئی کچھ بھی نہیں کہا تو بھی چل جائے گا، بولنا شرط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یاجوج ماجوج انسان ہے کیا اور یہ انسانوں کو کھائیں گے، اور کیا زمین اور آسمان میں فساد کریں گے؟ ارشاد فرما دی.
آسمان میں تو فساد نہیں کر سکیں گے، البتہ ہیں تو انسان اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، واقعی ہے سب کچھ کھا پی جائیں گے، لوگوں کو بھی کھائیں گے، جانوروں کو بھی کھائیں گے، اور بہرحال یہ کہ یہ سارے یعنی تباہی مچا دیں گے، اور یہ اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ اب ہم نے دنیا والوں کو تو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کی باری، تو پھر وہ آسمان کی طرف یہ تیر ماریں گے، تو وہ تیر اللہ کی قدرت سے وہ خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے، تو یہ سمجھیں گے ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا آسمان والوں کو، اس طرح کا لکھا ہوا ہے.
دوستو یہ بھی ہوگا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے جب ان کا فساد زمین پہ پھیلے گا، اور ان کی تین جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت جو ہے وہ پورا پانی پی جائے گی، تو جب دوسری جماعت ہے وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی اتنا پانی پی جائے گی اتنا، اور ایک جماعت آئے گی وہ سارا سبزہ کھا جائے گی تو تیسری جماعت کہے گی کہ یہاں کبھی سبزہ تھا ہی نہیں، یعنی ایسا وہ چٹ کر جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی بی ڈیٹ صاحب، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو امیر علیہ سنت کی آواز میں ایک حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں.
الہی برے خاتمے سے بچانا. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا بار بار کر رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا. میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگا میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ یعنی ان پیڈ اذان دیتا رہا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن کریم مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات یعنی عقیدوں اور حکموں سے بیزاری ظاہر کرتا اور فلاں کفر والا مذہب اختیار کرتا ہوں. پھر وہ مر گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت کوئی غیر مسلم مولا اقرار کیا اور مر گیا. لہذا میں اپنے خاتمے کے تعلق سے بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں یعنی خوبصورت لڑکوں کو گندی نیت سے دیکھتے تھے. عورتوں کو تاڑنے والوں، امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، ورنہ اللہ کا عذاب سہا نہ جائے گا. مکاشفت القلوب میں ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت
لا اله الا
استغفرك واتوب اليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ